سورة الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں، یعنی یہ مومن کی نہیں منافق کی صفت ہوتی کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ کتنی سخت بات ہے یہ، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن یعنی نماز روزہ کرنے کے باوجود جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے، یعنی عہد کی خلاف ورزی کے علاوہ عہدوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی نہ پہچانے، وہ بھی ایک امانت ہوتے ہیں، یا مالی امانت، کوئی بھی چیز۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر ہم بدل دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ویسے نہیں ہے جو وہ اصل میں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو بھی۔ مثلا لکڑی لکڑی ہے، لوہا لوہا ہے، اگر آپ لوہے کو لکڑی سمجھیں اور اٹھا کر کسی کی طرف پھینکیں تو اس کا اثر تو کچھ اور ہوگا۔ تو اسی طرح اگر انسان کہے کچھ کرے کچھ، یعنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرے اور عمل اس کے خلاف جا رہا ہو، تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے برعکس بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ اصل منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو اس سے پھر جاتے۔ فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، بے شک وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو وہی لوگ دراصل ایمان والے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بھی جڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، کیونکہ جب کسی صف کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اس صف کو توڑنے والے ہوں یا اس کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے اندر مشکل پیدا ہو سکتی۔ مثلا اگر ایک صف ایسی ہے کہ جس کا کام ہے دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور اگر اس میں سے کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو کیا پروٹیکشن وہ دے گی؟ کوئی بھی وال اگر کچی ہے تو وہ گر کے باقی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر یہ کمزوریاں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں اپنے دلوں میں بھی اور اپنے عقیدے میں بھی اور اپنے مقاصد میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہیں اور اللہ زبردستی ان کو سیدھے رستے پر لائے، وہ نافرمانی کرنا چاہے اور اللہ ان کو کہے نہیں تم نافرمانی نہیں کرو، ہدایت کے رستے پہ چلو۔ تو جو شخص خود نہیں سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا، اللہ اس کو زبردستی نہیں لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جو اس وقت ایک زوال یافتہ قوم تھی، فرعونیوں کی غلامی میں رہی تھی، ان کے اندر کوئی اخلاق اور کردار باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے وعدے کی پابند ہوتی ہیں، جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتے تھے، وہ عہد کرنے کے بعد خلاف ورزی کر دیتے، اور جو قوم عہد کر کے خلاف ورزی کر دے تو وہ حق سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتی، وہ پھر سیدھے رستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں پر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام آغاز میں آئے تھے جب انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، پھر طویل عرصہ ان پر گزرا، بیچ میں ایسے پیغمبر آئے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بہت عروج پر پہنچایا، ان کے اندر اچھے اچھے رہنما بھی آئے، ان کی حالت میں بہتری بھی ہوئی، لیکن پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اندر پھر زوال آ گیا. انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں ان پر آخری حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ سری دھوکا ہے. یعنی بنی اسرائیل نے جو اس وقت کی مسلمان قوم تھی اللہ کے رسول کو بلیم کرنا شروع کر دیا، کہا یہ دھوکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے اور کہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تم نے خود ہی کہیں سے گھڑ لیا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ لوگوں اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اب اہل ایمان سے خطاب ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں پہلے دیا جاتا ہے، انویسٹ کیا جاتا ہے. مثلا آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں، پھر آپ کو نفع ملتا ہے. بالکل یہی حال ہے اللہ کے دین کی خدمت کا. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنا وقت، سرمایہ، صلاحیتیں، ہر چیز لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ترقی عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے بہتر ہے، اس میں نفع ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان اور مال لگاؤ، اپنے آپ کو اس راہ میں گھلاؤ. لیکن عام طور پر انسان خود غرض واقع ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ اپنی ذات میں اچھا ہو, اس کا گھر اچھا ہو, اور پھر دنیا کو ہی اپنی آرام گاہ بنا لینا چاہتا ہے, جبکہ اللہ نے اصل خوشی کی جگہ مومن کے لیے آخرت رکھی ہے. دنیا میں مومن اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے, ان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے, اللہ کے دین کے بارے میں بتاتا ہے. وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ جس میں ساری کی ساری اس کی توجہ صرف اپنی ذات کی طرف ہو. وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے. وہ صرف اپنے لیے چند وظائف کر کے جنت کمانے کی فکر نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا کر ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی فکر کرتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے تڑپتا ہے, چاہے کوئی اس کا مخالف ہو, چاہے اس کا کوئی دوست ہو, وہ ہر ایک کی خیر چاہتا ہے. اور یہی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم, اس طریقے سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ, کوتاہیاں, غلطیاں معاف ہو جائیں گی. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, وہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی. وہاں تو پھر آرام ہی آرام ہے, نہ کوئی دکھ, نہ کوئی بیماری, نہ کوئی تکلیف. اس لیے اس آرام کی خاطر آج قربانی کر لو. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور پاکیزہ گھر, عمدہ گھر ہمیشہ کی جنت میں. عام طور پر انسان اپنے گھروں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان کو جنت کا نمونہ بنا دینا چاہتا ہے, لیکن جب انسان اپنے مال کو اپنے گھر پہ لگانے کے بجائے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے عیش آرام میں کچھ کمی آ جائے, لیکن اللہ کے ہاں جو ہمیشہ کے لیے پاکیزہ گھر ملیں گے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہوگی, وہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے, وہ زیادہ بہتر گھر ہے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. و اخرى تحبونها, اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور قریبی فتح, وہ بھی ملے گی, دنیا کے فائدے بھی ملیں گے. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو بشارت دے دو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, یعنی اللہ کے دین کو دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں, اپنے محنت اور اپنے جان مال لگا دو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا. من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا, ہم ہیں اللہ کے مددگار, ہم آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ان ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی, اور وہی غالب ہو کر رہے. یعنی اللہ ہی کا نام بلند ہے, اور اللہ ہی کے نام کو بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. سورۃ الجمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے وہ, قدوس, زبردست اور حکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی عربوں میں ایک رسول بھیجا. منہم, انہی کے اندر سے جو خود بھی امی ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ امی ہونے کے باوجود یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے, یعنی اللہ کی آیات سناتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس پر اتاری گئی ہیں. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کے اخلاق سنوارتا ہے, ان کی بری عادات ان سے دور کرتا ہے, یعنی ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہے کرنے کا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرسٹ جنریشن کے ساتھ, کہ ان کو کتاب بھی پڑھ کے سنائی, ان کو اس کی تعلیم بھی دی, پھر حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو قرآن کی وضاحت میں یا اس کے علاوہ لوگوں کی زندگیاں سنوارنے میں, ان کی تعلیم دی, باقاعدہ اس کو لکھا گیا اور اسے آگے پہنچایا گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق, ان کی شخصیتوں کو سنوارا گیا. کیونکہ اگر علم بہت سارا بھی ہو مگر وہ عمل میں کہیں نظر نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس کام میں، دین کے معلمین ہیں، ان کو بھی یہی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر اپنا فوکس کرنے کی ضرورت، کہ وہ ایک طرف اللہ کی آیات سنائیں، وہ سکھائیں، دوسری طرف کتاب کی تعلیم دیں یعنی قرآن مجید کی، اور تیسری طرف حکمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر خوب زور دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یقینی طور پر، یعنی جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے بہت سی اخلاقی خوبیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ سیدھے رستے پر نہیں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی آپ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، یہ صرف عربوں کے رسول نہیں تھے، آپ سب کے رسول ہیں، ان کے بھی جنہوں نے آپ سے ابھی ملاقات نہیں کی. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، دیکھو مسلمانوں اس دین کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا تھا. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بتا دیا گیا اور دوسری طرف یہود کا طریقہ تعلیم اور جو انہوں نے علم کے ساتھ کیا. اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بہت کچھ سیکھنے کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی یعنی انہیں سکھائی گئی، انہیں پڑھائی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو صحیح معنی میں نہیں اٹھایا. مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، گدے کی طرح. یحمل اسفارا، جو بہت بوجھ اٹھائے ہوتا ہے، کتابوں کا بوجھ اگر گدے پہ لاد دیا جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا، پتھر رکھے ہوئے یا کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں گرے، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایک نہیں بہت کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ بھی ان کے دل پہ نہیں اترتا، سمجھتے ہی نہیں کیا پڑھا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا عمل نہیں بدلتا. جو چیز انسان کے دل میں اتر جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اخلاق میں پھر نہ آئے. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی آیات سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، اور دوسری طرف اہل کتاب نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور آج ہم مسلمان اپنے احوال پہ غور کریں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا وہی معاملہ کر رہے ہیں جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا، کہ اس کا ایک بوجھ تو اٹھا لیا لیکن ان کے دلوں میں نہیں اتری، ان کے عمل میں نہیں آئی. تو قرآن مجید پڑھنا اگرچہ برکت کا سبب ہے لیکن اس پر غور و فکر، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے. تو یہ اس قوم کی مثال ہے جو آسمانی کتاب کو دل میں نہ اتارے. اس کی مثال پھر گدھے کی طرح ہے، جس طرح گدھا لا علم، بے خبر اور احمق ہونے کا نشان ہے، ایسا ہی حال پھر ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. سمثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. کیونکہ گدھا بیچارہ تو معذور ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یہ کام کریں، پڑھتے پڑھاتے ہوئے نہ سمجھ رہے، وہ تو اور بڑے ظالم ہیں. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کتاب پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کچھ. ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تو موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیا کرنا ہے، دنیا کو رہنے کی جگہ ہے. اگر اتنی ہی تم سمجھتے ہو، تمہیں زوم ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جلدی کرو. اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی بدولت جو اپنے آگے بھیج چکے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، تم مرنا نہیں چاہتے پھر بھی موت آئے گی، مر کے مٹی میں نہیں ملنا بلکہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اس اللہ کے سامنے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سستی سے اور سب سے آخر میں مت جاؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو پھر تم پیچھے نہیں رہو گے. ایک ہوتے ہیں انسان کے اوپر دینی تقاضے اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی تقاضے یا معاش کے تقاضے. انسان اپنے لیے کماتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کال دے دیتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو معاش کے تقاضوں کو نیچے رکھے اور دین کے تقاضوں کو اوپر رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے تم کام کاج کر رہے ہو لیکن جب بلاوا آ جائے دوڑ پڑو، لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اب یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں اکھڑا چھوڑ دیا. یعنی ہوا یہ کہ ایک موقع پر خطبہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں تجارتی قافلے کے آمد کی خبر ملی مسلمانوں کو، تو وہ خطبہ چھوڑ کے جلدی چلے گئے کہ ہم کچھ جلدی سے خرید لائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوا کہ دینی مجلس چھوڑ کر یہ دنیا کی طرف بھاگ گئے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے، خصوصاً جمعہ کی نماز کا وقت، اس وقت پھر کسی کو اجازت نہیں رہتی کہ وہ دنیا کے کام کاج کرے. یعنی خاص طور پر مردوں کے لیے جو جمعہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص تین جمعے بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور منافق لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے انسان کو عبادت کے وقت میں عبادت ہی کرنی چاہیے اور کام کے وقت میں کام کرنا چاہیے. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ والله یعلم انک لرسول والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے، یہ بالکل آپ کو رسول نہیں مانتے، صرف زبان سے دعوے کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسم کھا کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دنیا والوں کو روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ سمجھے سب سے مخلص، اور باقی باہر جا کر پھر آپ ہی کے خلاف باتیں کریں گے. اور اس طرح دوسرے لوگ جو بیچارے بیچ کے ابھی کمزور مسلمان ہیں، وہ بعض اوقات ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی ذاتی خوبصورتی کی طرف ہے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی زندگی کے احساس سے آ رہی، کسی طرح کی سمجھ سے آ رہی. جیسے لکڑی ہے نا، اگر آپ گھنٹہ اس کو کچھ بتاتے رہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. یحسبون کل صیحت علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت نہیں، کوئی ان کا احترام نہیں، کوئی ان کے لیے عقیدت نہیں ان کے دل میں. تو ہم میں سے بھی ہر شخص کو یہ پرکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پھر خطاب ہے، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. یعنی چونکہ یہ آپ کے لیے دل سے خیر خواہ نہیں، اس لیے آپ کی دعائیں بھی ان کو نہیں پہنچیں گی، اس کا کوئی فیض ان تک نہیں پہنچے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو. منافقین اکثر مدینہ کے مالدار لوگ تھے، تو obviously جب کوئی مشکل وقت آتا تو ان کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا تھا اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے سچ نکل آتا اور کہتے کہ یہ جو سارے ہر طرف سے آ کے اصحاب صفا اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم پہ بوجھ پڑ گیا اور ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ چلے جائیں یہاں سے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جب عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کی تھی. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب یہاں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو عموماً انسان کے اندر دین کے معاملے میں سستی پیدا کر دیتی ہیں، نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کبھی انسان یہ بہانہ نہ کرے کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے یا فلاں کام کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے. نہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کی ضروریات اپنی جگہ، لیکن جب دین کو ضرورت ہو تو پھر انسان کو قربانی کے درجے پر دین کو لینا ہے، نہ کہ دین قربان کر کے انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہی کی صرف فکر کرتا رہے. اگر ایسا کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اگر دین ہی نہ رہا تو پھر تمہاری بقا کس میں؟ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے، اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے کچھ مہلت اور دے دی، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت آ جاتی ہے تو سب کچھ رہ جاتا ہے اور کام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو نیکی کے منصوبے وہ بنائے ان پر جلد عمل کر لے، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو.